رکھے رہے ہیں, اس کو تقاضے کو جو ہے جمع رہے ہیں اور اس سے لطف لے رہے ہیں, حرام مزہ لے رہے ہیں. گناہ کے تقاضے کا وہ جمانا, اس کا تصور کرنا ہے, حرام مزہ لینا ہے, حرام ہی ہوتا ہے مزہ. لطف کوئی کہے کہ میں لطف نہیں لیتا تو یہ غلط ہے, جو کچھ بھی ہے یہ حرام ہے. تو گناہوں کا ارتکاب ظاہری بھی اور باطنی بھی, تو یہ حرام ہے. تقاضے آئے چلے گئے, کوئی گناہ نہیں, اس میں مشغول نہیں ہوئے, کوئی دوسری مشغولیت کر لی اپنی, کسی سے بات چیت کرنے لگ گئے, کوئی دینی کتاب پڑھنے لگ گئے, قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے, وضو کر کے دو رکعت پڑھ لیا. تقاضے زیادہ اس آدمی کو آتے ہیں جو تنہا رہتا ہے, مشغول نہیں ہوتا. جو آدمی مصروف رہتا ہے اس کو گناہوں کے تقاضے نہیں آتے, فرصت نہیں ہوتی اس کو, کام میں مشغول رہتا ہے. اور جو یہ ہے کہ جو جس کا ماحول گناہوں کا ہو, اس کو مصروفیت کے باوجود گناہ کے تقاضے پریشان کرتے ہیں, کیونکہ ہر طرف بے پردگی ہے, گناہوں کا ماحول ہے, وہاں اس کو پریشان کرتے ہیں گناہوں کے تقاضے. تو بس صرف نظر کرتا رہے, توجہ نہ دیں, آنکھ کی سختی سے حفاظت رکھے, بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھے ہی نہیں, اس کی مشق کرے, تو انشاءاللہ گناہ کے تقاضوں سے بھی محفوظ رہے گا, ان پر عمل کرنے سے محفوظ رہے گا. یہی مطلوب ہے. اور جس قدر مجاہدہ اس کو تکلیف پیش آئے گی, اپنے دل کو بار بار جائز کاموں کی طرف مشغول کرنے میں اور گناہ کے تقاضے سے بچنے میں, اسی تکلیف اور مجاہدے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. تقاضوں کو نہ تو آنے کی دعوت دو اور نہ ان کو بھگاؤ اور نہ ان میں مشغول ہو. آنے کی دعوت یعنی خود ہی اس کو ایسی باتوں کو سوچنا یا ماضی کے گناہوں کو سوچنا, ہم ایسے تھے ایسے تھے, ہم نے یہ کام کیے, تو یہ بھی نفس کا مکر ہے. اور اس طرح سے نفس گناہوں میں مبتلا کرتا ہے کہ ماضی کے گناہوں کو سوچ کر اس کا مزہ لینا شروع کر دیتا ہے. عام لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ماضی کے گناہوں کو سوچ کر شرمندہ ہو رہا ہوں, لیکن وہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کو سوچ کر مزہ لے رہا ہے. نفس اس کا اپنا دودھ چرا رہا ہے, اپنی لذت اور غذا کو خفیہ حاصل کر رہا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی, شاید نگاہ کند تو آگاہ نباشی, شاید کی نگاہ کند تو آگاہ نباشی. یہ ایک پلک جھپکتے بھی اپنے مولا سے غافل نہ رہو, ہر وقت انہی کی دھن, ان کا دھیان لگا رہے, ان کو راضی کرنے کی جستجو رہے اور ان کے مرضی کے خلاف عمل کرنے یا ہو جانے سے بہت ہوشیار رہے اور ناکردہ خطاؤں کی معافی مانگ کر رہے. کردہ و ناکردہ خطائیں, جو کیے گناہ وہ بھی اور جو نہیں جانتا. ناکردہ سے مطلب یہ نہیں گناہ کیا ہی نہیں تو معافی کیسی. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں, گناہ تو ہو رہے ہیں وہ جانتا ہی نہیں. آج کل عموم میں یہی حالت ہے کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ گناہ ہے, ان کبھی دینی صحبت اٹھائی نہیں, گناہوں کے ماحول میں آپ کے لیے گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں بیچارے, تو ان کو احساس نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے آدمی کی تربیت ہوتی ہے ویسے ہی وہ رہتا ہے. کردہ گناہ اور ناکردہ گناہ, مگر ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ گناہ نہ کر کے بھی نادم رہتا ہے, کہ نہ معلوم میرے مولا کو کیا بات میری ناپسند ہو، کیا کام ہے ناپسند ہو گیا ہو. عاشق کا کام یہ ہے کہ ہر وقت آوازاری کرتا رہے. انہوں نے کرم ہے میری نا کردہ خطا. یہی ہے نا. مقصد یہ کہ اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے، کتنا بھی متقی ہو جاوے لیکن اپنے کو پاک نہ سمجھے. بلکہ تقوی کی حقیقت یہی ہے کہ جتنا تقوی بڑھتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی جاتی ہے، بندہ اپنے کو اور زیادہ گرا ہوا ناکارا سمجھتا ہے، اور زیادہ خطا کار سمجھتا ہے. جس کے اندر یہ آ گیا کہ ہم نے فلاں کتاب پڑھ لی، فلاں کام کر لیا، یہ سیکھ لیا، وہ سیکھ لیا، اتنا عرصہ ہم نے گزار لی صحبت، تو اب ہمیں کچھ حاصل ہو گیا. بس حضرت نے فرمایا کہ یہ اس کی ہلاکت کا دن ہے جس نے اس دن یہ سمجھا. معرفت کی حقیقت اور اللہ کی محبت کی علامت یہی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے انسان اپنے کو اور حقیر سمجھتا جائے، اپنی نظر میں ذلیل و حقیر ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ اتنا فنا ہو جائے کہ وہ اپنے کو بالکل کچھ سمجھتا ہی نہیں. فنا کا احساس بھی ختم ہو گیا. فنا کا احساس، یہ احساس ہونا کہ ہم مٹ گئے، یہی تکبر ہے، یہی بڑا پن، ہم مٹ گئے، یہ دعویٰ ہے کہ ہم مٹ گئے، یہی سمجھے کہ ہم ابھی کچھ بھی حاصل نہ ہو، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، اور ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں. دل نے اپنے کو سمجھے، زبان سے کہتا رہے کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، تو یہ آدمی قابل اعتبار، اس کا مٹنا نہیں ہے، بلکہ جو واقعتاً اپنے کو سمجھتا ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو وہ ہے مٹنا. اور اس کی بہت ہی آسان مثال ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمائی کہ ایک آدمی کہے کہ میں سو رہا ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب سو جاتا ہے آدمی تو بے احساس مثل مردہ کے ہو جاتا ہے. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ سو نہیں رہا ہے، جاگ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں لیکن یہ سو نہیں رہا ہے. ہاں، جو آدمی سو جاتا ہے اس کو وہ بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، سونے کے احساس سے بے خبر کہ میں سو رہا ہوں، اس کو احساس بھی نہیں کہ میں سو رہا ہوں. تو یہ ہے مٹنا. اللہ ہمیں سب کو نصیب کرنا. کسی پیر کامل کی صحبت آپ لوگ اٹھاؤ، اس کی جوتیاں اٹھاؤ، اس کے چاپلوسی کرو، خوش آمد کرو، تو یہ دولت مل جاتی ہے خدا کے فضل سے. اپنے کو مٹا ہوا سمجھنا، اپنے کو با ادب سمجھنا کہ میرے اندر بڑا ادب ہے، کوئی اپنی کسی بھی خوبی پر نظر کرنا، تو اگر خوبی دکھائی بھی دے تو اس کو یہی سمجھے کہ اللہ کی عطا ہے، اور عطا بھی بلا استحقاق ہے، میری کسی عمل کی وجہ سے نہیں یہ چیز پیدا ہوئی میرے اندر، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی، جیسے کوئی بھکاری بیٹھا ہے پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے، اس کو کوئی آدمی 10-20 روپیہ کا نوٹ 100 کا نوٹ لے لیتا ہے، تو اس میں اس کی کوئی قابلیت ہے کیا؟ بتائیے، اس نے رحم کھا کے دے دیا کہ بیچارہ پھٹے حال ہے، چلو لے لو. ایسے ہی خدا تعالیٰ کی یہ عطا ہے کہ پھٹے حال ہے میرا بندہ، کوئی نام اعمال میں اس کے کچھ کھاتے میں کچھ ہے ہی نہیں، چلو یہ دے دو، اس کا کچھ کام بنے. پھر اگر ناشکری یا تکبر آئے تو وہ خدا تعالیٰ چھین بھی سکتے ہیں، جو چیز دی ہے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں. اس کا استحضار ہے کہ اگر کوئی خوبی ہے بھی، اول تو یہ اپنے نفس سے بدگمانی رکھے کہ میں سراپا ظلمت ہوں، میں سراپا عیب ہوں، سراپا نقصی نقص ہوں. لیکن اگر یہ خوبی اس کو آیا سمجھ میں بھی آئے، یہ میرے اندر یہ کمال ہے، مثلا نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے یا کوئی ذکر و اذکار، یا آپ لوگوں نے وہ بھی نہیں لگایا، وہ لوگ کہاں سنتے ہوں گے، آپ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ انہی باتوں سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ میں فالتو باتیں کرتا ہوں, آپ لوگوں کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو کیا پہنچانا. یہ سب چیز تان تو بڑا ہی غریب ہے, تان تو ہے, تان تو بڑا سب یہ کون باہر پہنتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے پیسہ ان کو دے دیا تھا؟ انہوں نے لے لیا؟ انہوں نے کیا کہا لے کر؟ تو آپ نے مجھے اس کی سب بات کی اطلاع کیوں نہیں کی؟ ملاقات اپنے کام کے لیے تو میسج آپ کر دیتے ہیں, ایک میسج آپ یہ کر دیتے کہ آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ میں جس کو دیے تھے میں نے اس کے حوالے کر دیے. کام کان ادھر ہیں آپ لوگوں کے کہ نہیں ہیں بھائی؟ ان کے تو نہیں ہیں. کان کہاں ہیں آپ کے؟ کان تو میں نے پوچھا کان ادھر ہیں تو آپ نے کوئی جواب ہی نہیں. کیسے پتا چلے کہ کان ادھر ہیں؟ حالانکہ کان تو ان کے وہی ہیں جہاں تھے. کان ادھر میرے پاس کہاں ہے؟ وہ اور قریب کر دو, اس کو کھینچ رہا ہے پیچھے کی تار دیکھو. ہاں وہ ایک تار کھینچ رہا ہے, یہ سب ہٹا کے وہاں کھولا گیا. بند بھی ہو جاتا ہے کبھی. اللہ اسٹینڈ لانا جی نا, کو یہاں رکھ دو, یہاں ہے یہاں ادھر رکھ دیں گے. آواز اتنی کم ہے کہ ٹھیک ہے؟
ٹھیک
ہے. ہاں بس بس توڑ نہیں دینا کہیں. تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک تو یہ بتا رہا تھا کہ جب اپنا کوئی بڑا بلکہ کوئی بھی ذمہ داری کوئی شخص دے, اصل میں شیخ کی تربیت کا فائدہ تو تبھی ہے کہ ان باتوں کو ہم اپنے معمول میں لائیں, زندگی کے ہر لمحے میں ان کا استعمال کریں. تو جو چیز بھی اب بھلی اپنے مشائخ کی تعلیمات ہمیں پہنچے, اس کو اپنی زندگی میں اس کو نافذ العمل کریں. اور ہے تو یہی کہ اپنا بڑا کوئی ذمہ داری دے, کوئی کام کہے, تو اس کام کو کام جب کام کا کہے تو اس کو فوری طور پر اظہار کرے کہ جی اچھا میں نے اچھی طرح سن لیا, جس سے معلوم ہو کہ بات پوری پہنچ گئی. دوسری یہ کہ اگر سمجھ میں نہ آئی ہو یا ایسی مبہم سی سمجھ میں آئی ہو تو وضاحت کر لے, پوچھ لے اس کو پوری طرح کہ میں سمجھا نہیں, دوبارہ بتا دیجیے, اس میں شرم نہ کرے. ورنہ کیا ہوگا کہ بات کو صحیح سمجھے نہیں اور جیسا کہا تھا کام اس کے خلاف کر دیا, یا کہا کچھ تھا کر دیا کچھ, تو اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے, کام بھی نہیں ہوتا تکلیف بھی کچھ. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کام کہا جائے تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کا اظہار بھی کرے کہ میں نے سن لیا سمجھ لیا. اب جیسے میں نے کہا کہ آپ کے کان ادھر ہیں, یہ وہیں مڑے رہے, بلکہ فوراً چستی سے پلٹ کر جواب دینا چاہیے, جی جی میں سن رہا ہوں. مبہم سے جواب نہ دے بلکہ معلوم ہو جائے کہ سن لیا. اور ادب کی حقیقت یہی ہے کہ ادب نام ہے راحت رسانی کا. اب اگر یہ نہیں مڑے
اور مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے سنا یا نہیں سنا. تو مجھ کو جو جتنی بھی پہنچی تکلیف پہنچی یا تشویش ہوئی کہ انہوں نے سنا نہیں سنا, تو یہ خلاف ادب کہلائے گا. اور اگر فوراً پلٹ کے جواب دے دیتے تو یہ سراسر ادب کہلائے گا. ہاں ٹھیک ہے, وہ کہ آپ کام میں مصروف تھے. تو غرض یہ کہ جب کوئی بات کہے تو اس کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کا اظہار بھی کر دے کہ میں نے سمجھ لی, پھر جب اس کام کو انجام دے تو پھر فوری طور پر اطلاع کرے کہ میں نے یہ کام کر دیا. یہ ہے راحت رسانی اور اسی کو ادب کہتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جوتیاں اٹھانے کا نام ادب نہیں ہے, اسی طرح پنکھا جھلنے کا نام ادب نہیں ہے, جی حضور کرنا اور جھکے رہنا اور ہاتھ باندھنا ادب کی حقیقت نہیں. ادب کی حقیقت تو یہ ہے راحت رسانی. تو پتہ نہیں کیا بات کہہ رہا تھا جب آپ آئے تھے. ہاں تو وہ خوش ہوئے. ہاں الحمد للہ, ہمارے بزرگوں کی تو تعلیم یہی ہے, اللہ ہمیں 100% تعلیمات پر چلنے والا بنا دے کہ جب کسی سے کوئی چیز منگوائے, فرمائش کرے یا منگوائے تو اس کا پیسہ دے, اور جو آدمی از خود اپنی طرف سے کوئی چیز لائے وہ ہدیہ, اس کا پیسہ ویسا ہرگز نہ دے, اس کو جلدی سے جیب میں رکھ لے. کیونکہ ہدیہ جو ہے جو لوگ اللہ والوں یا ان کے غلاموں یا ان کے صحبت یافتوں یا ان پر نیک گمانی, اللہ والوں کی جن پر نیک گمانی ہوتی ہے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اللہ ہی کی محبت میں رکھتے ہیں, اور جب وہ ہدیہ لاتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی محبت میں لاتے ہیں, اور اللہ ہی کی محبت میں ہوتا ہے وہ. اور ہمارے حضرت حکیم داد اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہدیے کو ضرور استعمال کیا کرو, کیونکہ یہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے, اس میں نور ہی نور ہوتا ہے. کوئی کھانا لائے تو اس اللہ کی محبت میں لائے, اسے فوراً کھاؤ, اس نعمت کو استعمال کرو, اس میں نور ہی نور ہوتا ہے. تو جو آدمی یہ سمجھے کہ میں کچھ ہو گیا, یہ معلوم ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اور جو آدمی واقعتاً دل میں یہ خیال کرے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, دل سے یہی سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں, دل میں کہے نہیں کہ میں کچھ نہیں, دل میں اپنے کو سمجھتا ہی نہیں کہ میں کچھ ہوں. اور مثال اس کی یہ ہے کہ سونے والا آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں سو رہا ہوں, اگر اس نے کہا کہ میں سو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ سو نہیں رہا. اسی طرح مٹنے والا آدمی کہے کہ میں مٹ گیا ہوں تو معلوم ہوا کہ مٹا نہیں, کیونکہ جو مٹ جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں مٹ گیا ہوں, میں کچھ ہو گیا ہوں, میں فنا ہو گیا ہوں. یہ فنائیت کا احساس بھی غیر فنا ہے, یہ بھی فنا نہیں ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور فنائیت عطا فرمائے. تو جو آدمی, حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ میں کچھ ہو گیا یا مجھے کچھ حاصل ہو گیا, بعض لوگ حضرت کو لکھتے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں محنت کر رہا ہوں, اذکار بھی کر رہا ہوں, لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا. تو اس کے ایک طرف تو حاجی صاحب رحمہ اللہ نے یہ جواب فرمایا کہ جب تم ایک کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہو تو یہی بہت بڑی دولت ہے, اور یہ بار بار اللہ کا نام لینا, بار بار اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جانا, نماز پڑھنا اور ذکر اللہ کرنا یا کسی بھی طور کوئی سنت پر عمل کر لینا یا اپنی زندگی کو شرع کے موافق گزارنا, یہی بڑی دولت ہے, اور یہ علامت ہے کہ پچھلا اللہ قبول ہو گیا. دوسری نماز پڑھی تو یہ علامت ہے کہ انہوں نے تمہاری نماز از فضل و کرم اپنی مہربانی سے قبول کر لی. تھی تو نہیں قبول کے لائق لیکن کر لی انہوں نے, جب ہی دوبارہ اپنے گھر آنے کی توفیق دی. تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری نماز اس قابل تھی, بلکہ وہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی ستاری فرماتے ہوئے اس کو لیپا پوتی کر دیتے ہیں اور نام اعمال میں نیک دفتر میں لکھ دیتے ہیں. فرشتوں سے بھی چھپاتے ہیں اپنے بندوں کے عیوب, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی چھپاتے ہیں. اور یہ دلیل اس لیے ہے, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں, ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ علیہ وسلم اس کو بہت مزیدار طریقے سے سناتے ہیں, لیکن وہ میں تو مفہوم بتا رہا ہوں کہ صبح شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگا دی کہ تم دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو صبح کو حاضر ٹائم ایسا مقرر کیا ان کا کہ جب بندے اٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے. دن بھر نہیں مقرر کیا کہ دن بھر ان سے کتنی خطائیں ہوں گی, وہ میرے بندوں کے سامنے میرے فرشتوں کے سامنے آئیں گی. دن میں بھی اور شام میں بھی کس حال میں چھوڑ کر آئے, اللہ آپ کی عبادت کرتے چھوڑ آئے. تو ایسے اوقات مقرر کیے اللہ نے. اللہ تعالیٰ بڑے غیور اور بڑے حیا والے ہیں. غرض یہ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو اللہ اللہ کرنا ہے ہمارا وہ اللہ کی توفیق سے ہے اور وہی اس کو قبول کر لیتے ہیں اپنی مہربانی سے, اور دوسری بار اللہ کہنا علامت ہے کہ انہوں نے پچھلا قبول فرما لیا. لائق قبول نہیں تھا لیکن قبول فرما لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ لکھتے تھے کہ ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوا اور کچھ حاصل نہ ہوا, تو یہ اسی کو سراہا جاتا تھا کہ اپنے کو یہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا, یہی ترقی ہے. اگر جس دن یہ سمجھا کہ ہم کچھ ہو گئے کچھ حاصل ہو گیا, وہ ہلاکت کا دن ہے, تباہی ہے. تو خدا تعالیٰ کی عظمت اور محبت اور معرفت جس دل میں بڑھتی جاتی ہے وہ اپنی نگاہوں میں حقیر اور ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے, اپنی نگاہوں میں گرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اس کو احساس بھی نہیں رہتا, اپنے کو ساری مخلوق سے زیادہ حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے. یہاں تک کہ کتے اور سور سے بھی بہتر نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, اس قدر اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتے ہیں. یہی ان کے بلند مرتبے کی علامت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, للہ کی شرط ہے کہ اللہ کے لیے جو تواضع اختیار کرے, اور جو مخلوق کے لیے جھک جھک کے تواضع دکھاتا ہے وہ نہیں ہے اس میں, بلکہ وہ ہے جو اللہ کے لیے تواضع کرے, اللہ کے لیے مٹائے اپنے آپ کو. جس نے یہ سمجھا کہ ہمیں کچھ حاصل ہو گیا, یہ پڑھ لیا وہ کر لیا, یہ آدمی جو ہے یہ اس کا دل تباہ ہے. حکیم الامت رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی واعظ کہہ کے خوش ہو کہ میں نے آج بڑا اچھا آواز کہہ دیا اور نظر اللہ پہ نہیں ہے, تو یہ اس آدمی کا بڑا خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے, یہ بڑی خطرناک علامت ہے, یہ اس کے اندر نفسی نفس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ہاں کوئی بات بلی کہہ دی تو اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کی عطا سمجھے, قبولیت کا فریادی رہے اور استغفار اور توبہ بھی کرے کہ اللہ آپ کی شان کے لائق کہاں ہو سکتا ہے, آپ معاف کر دیجیے کوتاہیوں کو, اور اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اللہ سب تعریف آپ ہی کے لیے. اگر آپ توفیق نہ دیتے, زبان پہ تالا لگا دیتے, دل پہ تالا لگا دیتے تو ہم کیا کر لیتے. فالج گر جاتا ہے آدمی کیسا معذور ہو جاتا ہے, اگر فالج گرا دیں تو کیا کر لیں گے. سب انہی کی توفیق سے ہوتا ہے اور ان کی رحمت اور فضل و کرم کا اگر آفتاب نہ ہو تو یہی زبان واہی تباہی بکنے لگتی ہے. ان کے فضل کا آفتاب ہٹ جائے تو یہی زبان واہی تباہی بکنے لگتی ہے, اور ان کے نظر کرم اور فضل کا آفتاب کی شعائیں پڑنے لگے تو وہی مٹی کا ذرہ چمکنے لگتا ہے. وہ آفتاب کرم ہٹ جاتا ہے تو وہی ذرہ بے نور ہو جاتا ہے. یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہاں زیادہ لوگ نہیں ہوتے, یہاں نیچے بیٹھ کے آرام سے بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو گردن اونچی کر کے دیکھنا پڑتا ہے. صحبت اہل اللہ یا صحبت غلام اہل اللہ, یا اس شخص کے پاس آنا جس پر بزرگوں کی نیک گمانی ہو, جس کے ساتھ وہ اللہ کے لیے آنا کسی کے پاس یہ عجیب نعمت ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا ترتب ہوتا ہے. چاہے علمیات بیان نہ ہو, علوم بیان نہ ہو, قصے بیان نہ ہو, اور محض خاموشی ہی کیوں نہ ہو, طالب جس نیت سے آتا ہے اس کو وہ چیز ملتی ہے, مل جاتی ہے وہ چیز. اللہ کے لیے آئے گا اللہ مل جاتا ہے, اور دنیا کے لیے آتا ہے دنیا بھی مل جاتی ہے. اگر اللہ کے لیے آتا ہے تو اللہ بھی ملتا ہے, دنیا بھی درست ہو جاتی ہے, اور دنیا کے لیے آتا ہے تو دنیا ملی نہ ملی مگر اللہ تو نہ ملا. ایسی صحبت کے خاطر سے آوے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جاؤ یا اس کے غلام یا خادم کے پاس, تو علم کی نیت سے نہ جاؤ کہ ہمیں علم حاصل ہوگا, کیونکہ علم تو کتابوں سے بھی مل جاتا ہے, استادوں سے مل جاتا ہے, مدرسے میں مل جاتا ہے, لیکن شیخ کے پاس جاؤ تو کیفیت احسانی کے لیے جاؤ. میرا دل بیٹا ادھر بیٹھو, سائڈ میں ادھر آ جاؤ, سامنے نہ بیٹھو. دل میں جو کیفیت خدا تعالی کے قرب کی میرے شیخ کے پاس یا اس اللہ والے کے پاس ہے, وہ میرا دل ویسا بن جائے, ویسی کیفیت مجھ کو حاصل ہو جائے اللہ سے تعلق کی, اس کو کیفیت احسانی کہتے ہیں. اسی چیز کی نیت سے جانا چاہیے جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائے, علم کی نیت سے نہ جاوے. علم مل جائے سبحان اللہ, مسئلہ معلوم ہو جائے کوئی سبحان اللہ, لیکن نیت اپنی صادق رکھے کہ میں وہ کیفیت اور اللہ سے خاص تعلق کی جو اس کو دولت حاصل ہے میں وہ لینے جا رہا ہوں. اور فرمایا کہ اپنے دل کو دل سے ملائے رکھے, جس اللہ والے کے پاس جائے اس کے دل سے اپنے دل کو ملائے رکھے, غافل نہ رہیں. یہ نہ سمجھے کہ ابھی یہ خاموش بیٹھے ہیں یا اپنا کوئی کام کر رہے ہیں تو ابھی یہ دل کچھ حاصل نہ ہوگا, یہ نہیں, بلکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ والے اگر خاموش بھی ہوں تو بھی ان کے دل سے دل کو ملائے رکھو اور طالب بنے رہو. کہ جیسے دو تالاب ہیں اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے, ایک تالاب میں مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں, ایک تالاب میں ایک بھی مچھلی نہیں, لیکن دیوار میں کچھ تھوڑی سی وہ کھول دے روزن جس سے وہ پانی ہے کہ دونوں تالاب میں آپس میں رابطہ ہو گیا. اب یہاں اس تالاب کی مچھلیاں اس میں بھی پائی جائیں گی, اس میں منتقل ہو جائیں گی. اسی طرح جو اللہ کے قرب کی مچھلیاں ہیں وہ اللہ والوں کے دل سے دل ملانے میں وہ مچھلیاں ہمارے دل میں بھی آ جائیں گی. اسی لیے منع ہے کہ جب شیخ کے پاس جاؤ تو اپنے کوئی معمول مت کرو, سراسر اس پر توجہ رکھو. یہ نہیں کہ اگر شیخ اپنا کام کر رہا ہے تو آپ کوئی کتاب لے کے بیٹھ گئے, آپ اس کے مطالعہ کرنے لگ گئے, یہ خلاف عادت ہے. پوری توجہ شیخ کی طرف رکھنی چاہیے. اپنی تسبیح لے کے بیٹھ گئے. حضرت ہمارے ہنس کے فرماتے تھے کہ شیخ کے سامنے اپنی تسبیح نکالنے والا ایسا ہے جیسے, یعنی ایک تو اجتماعی ذکر ہو رہا ہے تو ایک غلط بات ہے, لیکن مجلس ہو رہی ہے یا شیخ خاموش بیٹھا ہے اس کے سامنے اپنی تسبیح نکالنے والا ہے ایسا ہے کہ وہ یہ گویا کہ یہ جتلا رہا ہے کہ جیسے اگر آپ کچھ ہیں تو میں بھی کچھ ہوں, میں بھی کم نہیں ہوں. اسی طرح شیخ خاموش ہے یا کوئی کام مشغول ہے, اپنی کتاب پڑھنے لگ جانا یا اور کوئی اپنے مشغولیت اختیار کرنا یہ خلاف عادت ہے. طالب بن کے رہنا چاہیے ہر وقت محتاجوں کی طرح, اور دل ایک پیالہ ہے پیالے کی طرح, تو دل جو پیالہ ہے اگر بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کوئی کچھ دیتا نہیں. 10 فقیر مسجد کے باہر بیٹھے ہیں, دیکھتا ہے کہ ایک پیالے میں کافی کچھ لوگوں نے دے دیا ہے اور کوئی پیالہ ایسا ہے جس میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے, تو وہ کہاں دے گا پیسہ؟ جو خالی پیالہ دیکھے گا اس میں ڈالے گا. تو ایک تو یہ کہ پیالہ خالی کر کے رہے, اپنے پیالے کو خالی سمجھے. وہی بات ہے کہ اپنے کو کچھ سمجھا تو کچھ نہیں ملے گا, اپنے کو خالی سمجھا کہ میں کچھ نہیں ہوں تو بہت کچھ ملنے کی توقع ہے. اور دوسرے یہ کہ پیالہ گندا نہ ہو, پیالہ گندا نہ ہو, کہ اس میں جب تک شیشی کو صاف نہیں کر لیتے اس میں عطر نہیں ڈالتے. شیشی اگر گندی ہوگی تو اس میں عطر نہیں ڈالنا چاہیے, عطر نہیں ملے گا اس میں. تو بدگمانی کی گندگی سے دل کو پاک رکھنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے, اپنے شیخ مربی سے خوب حسن ظن رکھے. لاؤ پور اشعار پڑھیں, کیا کریں, اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا خوش قسمت لوگوں کا کام ہے. جن کو اللہ کے راستے میں تکلیف آتی ہے وہ مایوس ہونے لگتے ہیں, حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے. یہ وہ دولت ہے جو انبیاء کو عطا ہوئی, صحابہ کو عطا ہوئی, اولیاء کو عطا ہوئی. اللہ کے راستے کی تکلیف اٹھانا, لوگوں کی باتیں سننا اور لوگوں کا ہنسی اڑانا, اس کو مجاہدہ غیر اختیاری کہتے ہیں, مجاہدہ غیر اختیاری. اس سے جو مجاہدہ اختیاری ہوتا ہے اس سے جو ترقی ہوتی ہے, مجاہدہ غیر اختیاری سے اس سے زیادہ ترقی ہوتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا, مانگنا تو چاہیے عافیت اور آسانی, لیکن جب یہ تکلیف آئے لوگ باتیں بنا رہے ہیں. ایسے الحمدللہ ہر سلسلے میں ایسے باہمت لوگ ہوتے ہیں اور ایسی باہمت عورتیں بھی ہوتی ہیں. اب ایک ہمارے اہل تعلق میں ایک ہے, پورا خاندان رسوم اہل رسومات, پورا خاندان, اور کوئی رسم نہیں چھوڑتے. موت کی ہو اور یہ جو رجب کی ہو یا شعبان کی ہو یا محرم کی ہو اور ان پر نہ جانے کیا کیا, سات رنگ کے کھانے پکانا, تبارک کی روٹیاں, فاتحہ, نظر و نیاز, کوئی رسم چھوڑتے نہیں. اور پردہ بھی نہیں اور کوئی شرمایا نہیں کچھ بھی نہیں. یہ کیسا عشق و محبت ہے, کیسی عبادت ہے, یعنی جن کاموں کو اللہ اور رسول نے بتلایا نہیں, نہ ہی صحابہ سے ثابت نہ اولیاء سے ثابت, ان کاموں کو کرنا سراسر گناہ ہی گناہ ہے, اور جو کام نہیں کرنے چاہیے اس کا ارتکاب کرنا, بے پردگی اور موبائل فون اور کیبلوں کا غلط استعمال اور غیبتیں اور طعنے, اور جو لوگ راستے پر چل رہے ہیں ان کو بھی برا کہنا, ان کو اپنی پٹری پر لانے کی کوشش کرنا تاکہ ہماری شیطانیت کا جواز ہو جائے کہ یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب انسان ہے وہ بیچارے روتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ استقامت سے رہتے ہیں. پورے خاندان میں ایک ہے اور ایک ان کی چھوٹی بیٹی ہے, وہ روتے ہیں, تکلیف آتی ہے, لیکن استقامت سے رہتے ہیں, جیسا بتاؤ طریقہ ہو ویسے ہی کرتے ہیں, بالکل بھی ان کے رسومات میں ساتھ نہیں دیتے اور نہ ہی ان کے غیر شرعی تقریبات میں ساتھ دیتے ہیں. اکیلے ہیں بس, ایک عورت اور ایک ان کی بیٹی, نہ شوہر ان کے ساتھ نہ ان کے خاندان والے ان کے ساتھ, مخالفت ہی مخالفت, باتیں بناتے رہتے ہیں, تانے دیتے رہتے ہیں, مگر وہ خدا تعالیٰ کی فضل و توفیق سے وہ چل رہے ہیں. اور بھی ہیں بہت سے, شرعی پردہ کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں, باتیں بھی سن رہے ہیں, بازے پٹ پٹ بھی رہے ہیں, بازی بچیاں اپنے ماں باپ سے پٹ رہی ہیں, مار رہے ہیں کہ برقع نہ اوڑو, برقع چھوڑانا چاہتے ہیں, شرعی پردہ چھوڑانا چاہتے ہیں, کالجوں میں پڑھانا چاہتے ہیں, میڈیکل کالجوں میں داخلہ دلاتے ہیں بیٹیوں کو فخر کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ وہاں کا ماحول کتنا گندا ہے, اس کے باوجود وہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہت اچھا کام کرتی ہے, بہت آگے پہنچ گئی ہے, لیکن وہ ایسا گندا ماحول میں اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اسپتالوں میں جتنی ڈاکٹرنیاں کام کرتی ہیں ان میں 60% کو رشتے نہیں ملتے, یہی ریشو بتایا تھا, 60% ڈاکٹرنیوں کو رشتے نہیں ملے, عمریں ہو گئی ان کی 40-40, 50-50 سال, رشتہ نہیں ملتا. اسی طرح جو یہ لڑکیاں آوارہ پھر رہی ہیں, ماں باپ, بعضے ماں باپ نے ان کو آوارہ بنا رکھا ہے اور بعضے جو ہے خود ہی بغاوت اتری ہوئی ہے, نوجوان نسل اسی تربیت کی خرابی کی وجہ سے, بے پردگی کی وجہ سے, اور بے پردگی کے عام ہونے کا بڑا ذریعہ ہے کیبل اور موبائل, اسمارٹ فون, ٹی وی. ٹی وی آیا تو بربادی ہوئی, پھر وی سی آر آیا اور بربادی ہوئی, پھر ڈش آ گیا تو اور بربادی ہوئی, اب یہ نیٹ آ گیا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے, حیا کا جنازہ ہی نکل گیا, پتہ ہی نہیں حیا کیا ہے. اگر کسی کو برقعے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو رنگین برقع چاہیے, نیلے رنگ کا جبا ہوگا تو لال رنگ کا اسکارف ہوگا تو گلابی رنگ کا اسکارف ہوگا, منہ کھلا ہوگا, اس کو پردہ سمجھتے ہیں. پردہ تو حیا کا نام ہے, حیا جس میں ہوگی تو اپنے کو چھپائے گی, اظہار سے شرمائے گی, اور جو بے باکانہ چلی جا رہی ہے ادھر ادھر ڈولتی ہوں, یہ اس میں حیا کہاں ہے, اس کو پردہ کیسے کہیں گے, پردہ تھوڑی ہے. اسی طرح نامحرموں سے پردہ نہ کرنا, خالو سے, پھوپھا سے, اور خالہ زاد, مامو زاد, تایا زاد, تمام نامحرموں سے میل جول بھی ہے, بے تکلفی بھی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ساتھ میں ہنس رہے ہیں, جیٹھ دیور کے ساتھ بے تکلفی, یہ سب حرام ہے، اور یہ پردہ کون سا ہے کہ بے حیائی اتنی بے تکلفی، اور باہر جا رہے ہیں تو ایک لبادہ اوڑھ لیا اس کو پردہ سمجھتے ہیں، یہ پردہ نہیں ہے۔ پردے کی حقیقت تو حیا ہے اور مستور ہو جانا ہے، اسی لیے عورتوں کو مستورات کہا ہے، مستور چھپی ہوئی چیز، عورت کی معنی بھی یہی ہے، چھپی ہوئی چیز۔ مگر ہم اپنی غیرتوں کو دوسروں کے سامنے بے پردہ کر دیتے ہیں، اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، تو بعضی لڑکیاں آوارہ ہیں، ان کو بھی رشتے نہیں مل رہے، اور اگر مل بھی جاتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ صورت شکل دیکھ کر جو ہے وہ۔ اب میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ایسے ہزاروں لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں لڑکی کا رشتہ چاہیے لیکن خوبصورت بھی ہو، امیر بھی ہو، جاب پر ہو، کماتی بھی ہو۔ ایسی لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہو، کمانے والا ہو، پیسے والا ہو، اسمارٹ ہو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیچارے تھوڑے دن کی چاندنی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ جب رشتہ دیکھو تو اس میں سب سے پہلے دینداری دیکھو کہ دین بھی ہے کہ نہیں، اخلاق دیکھو کہ اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں، حسد نسب دیکھو کہ اچھا ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لو کہ کماتا ہے یا نہیں، برسر روزگار ہے یا نہیں، خوش شکل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی باری سب سے آخر میں آتی۔ معلوم ہوا کہ شکل تو خوبصورت ہے، مال کی چمک دمک بھی خوب ہے، لیکن گالیاں پڑ رہی ہیں، سسرال میں گالیاں پڑ رہی ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، اور شوہر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنے حلال نعمت سے جی بہلائے، وہ اوروں سے بھی جی بہلاتا ہے۔ اور بعض گھروں میں عورت بیچاری اتنی مظلوم ہے کہ شوہر اس کو پوچھتا نہیں، اور نامحرموں کے ساتھ بے تکلفیاں، ہنسی مزاح، اور سارے سارے رات موبائل میں لگے رہنا، اور عورت بیچاری تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے، محبت کے کوئی دو بول ہمیں بول دے، کوئی ہم سے محبت کرے، کوئی ہماری خدمت کی قدر کرے، مگر نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ ہاں شاپنگ کے لیے پیسے چاہیں، یہ لے لو، اور فلاں کام ہے یہ کام کر لو، نوکر چاکر سب ہے، لیکن محبت کی دو بول نہیں، ہمدردی نہیں ہے، قدر نہیں ہے، دلوں کا پاس نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے، ماشاء اللہ ہمت کے ساتھ چل رہے ہیں، بار بار ان کو تکالیف دی جا رہی ہیں، اور وہ تکلیف میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، طبیعت کو غم ہوتا ہے، روتے بھی ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ خدا کو ناراض کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی مجاہدہ غیر اختیاریہ سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے، اختیاری و غیر اختیاری دونوں سے طے ہوتا ہے، لیکن مجاہدہ غیر اختیاریہ سے ترقی بہت جلدی ہوتی ہے، تیز تر ہوتی ہے، اور خدا کا پیار اس کو زیادہ نصیب ہوتا ہے، جو گناہ سے بچ کر اپنا دل توڑتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ جو آدمی اپنا دل توڑتا ہے اللہ کے لیے، اس کو اپنے دل توڑنے کا بھی اجر و ثواب الگ ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کام منع ہے وہ نہیں کرے گا تو کوئی حق کام کرے گا، اس کا ثواب الگ ملتا ہے، اور جس کام سے بچنا تھا اس کے نہ کرنے کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اللہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا، ماں کے کی محبت تو ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت اور محبت نازل کی, اس سے تمام انسان اور جنات اور مخلوقات کے جو جوڑے اللہ نے بنائے ہیں آپس میں محبت کرتے ہیں, اور 99 حصہ اللہ کی رحمت کا ظہور اللہ ہی کے پاس ہے. وہ ماں کیا کتنا پیار دے سکتی ہے اپنے بچے کو, جو اللہ اپنے بندے کو پیار دیتے ہیں, اللہ جو اپنے بندے کو پیار دیتے ہیں, ماں کی محبت کا کیا نسبت ہے اس کے آگے. وہ دل توڑنے پر یہ انعام ملتا ہے. دل توڑنا اللہ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے. اب یہ کہ یہ چیز خدا تعالیٰ خفیہ رکھتے ہیں, کیونکہ اگر انعامات کا ظہور ہونے لگ جائے تو ساری دنیا میں کوئی کافر نہ رہے گا, کوئی نافرمان نہ رہے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم غیب پر ایمان لائیں, کلام الہی میں جو اللہ نے فرما دیا اس پر پورا یقین ہمیں ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر پورا یقین ہو. تو اب اگر انعام ملنے لگے تو پھر کوئی کافر نہ رہے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ سب انعامات ملتے ہیں خفیہ خفیہ جمع ہو رہے ہیں وہاں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ بالکل ہی مستقیم ہو جاتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے اور اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ کتنی بھی مشکل آئے وہ مشکل اٹھا لے گا, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. جسے کہتے ہیں کہ طبیعت شریعت بن جائے اس کی, تو پھر خدا تعالیٰ اس کے قلب کو بھی احساس دے دیتے ہیں انعامات کے, اس کو احساس ہونے لگتا ہے, قرب کا احساس ہونے لگتا ہے. ہمارے حضرت نے اس کو فرمایا کہ ایک بزرگ کا شعر ہے کہ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. اور فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے. جنت مخلوق ہے, یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت سے نوازا, ایسا قرب سے نوازا کہ فرمایا کہ کیا بات کہہ رہا تھا, جنت مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. 1 کروڑ جنت بھی ہو تو مخلوق ہے, اور خالق کے ساتھ مخلوق کی کوئی نسبت نہیں ہے. جس کے قلب میں اللہ آ جائے, خالق آ جائے, تو اس کے قلب کا کیا کہنا, اس کے قلب کے مزے کا کیا کہنا. جنت سے بھی اس کی مثال نہیں دے سکتے جو قرب اس کو حاصل ہوتا ہے, جو مزہ اور جو لطف اس کو حاصل ہوتا ہے اس کو کسی مخلوق سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے, سارے عالم کی لذات سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کے کبریا کی. جس دل میں خالق شمس و قمر ہو اس کے نور کا کیا کہنا, اس کی روشنی کا کیا کہنا. جس دل میں خالق شکر ہو, اے دل ہی شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازب, اے دل ہی قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازب. عقل کی باتیں ہیں, شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا, اور چاند زیادہ روشن ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا. اور جس دل میں خدا تعالیٰ تجلی فرما ہو جائے اس دل کا کیا کہنا. یہ قرب کی دولت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ تکلیف اٹھاتے ہیں, مجاہدہ اٹھاتے ہیں. محض عبادات سے دولت نہیں ملتی, کیوں کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عبادات تو شیطان نے بھی بہت کی ہے، لیکن ایک مرض تھا اس میں تکبر کا، بڑائی کا، اس کو مردود کر دیا، ہمیشہ کے لیے دربار الہی سے مردود ہو گیا۔ تو جو لوگ شرعی پردہ کر رہے ہیں اور رسومات کے خلاف چل رہے ہیں، مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے، وہ طعنے دیتے ہیں یا کوئی باتیں بناتے ہیں، اس کو پی جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، گزر گئی جو گزرنا تھے، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ، پھر بھی مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے۔ خاموش رہتے ہیں، اللہ کے لیے پی جاتے ہیں، یہ خوش نصیب ہیں، اور ان کی خوش قسمتی کا سورج قیامت میں چمکے گا، پھر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جائیں گی کہ یہ جن کو ہم مسکین سمجھتے تھے اور ان کو بے مزہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی میں کیا مزہ ہوگا، اور سمجھتے تھے کہ یہ تو غم میں پڑے ہیں، اس غم کا جو بدلہ خدا تعالیٰ آخرت میں دیں گے، دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں جو بدلہ دیں گے، پھر ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ کہ ہم جن کو فقیر مسکین سمجھتے تھے اور بیکورڈ سمجھتے تھے، بعض لوگوں نے بڈھی روح کا خطاب دیا، ایسے لوگ بڈھی روح، کوئی جوانی میں اللہ والا ہے، متقی ہے، پردے سے رہتا ہے اور غیر شرعی تقریبات میں شرکت نہیں کرتا، اس کو بڈھی روح کا خطاب دیں گے، بڈھی روح ہے، ہم کو دیکھو ہم کیسے مزے لیتے ہیں، جوانی مزے کرنے کے لیے، حالانکہ جوانی اللہ پر فدا کرنے کے لیے، کسی خاکی پہ مت کر خاک، اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی، جو جوان جوانی میں اللہ پر فدا ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سائے میں بلائیں، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں فنا کیا، جوانی میں خواہشات کا سیلاب ہوتا ہے، اس وقت خواہشات کو دبانا، ان پر عمل نہ کرنا، خلاف شریعت کاموں کو نہ کرنا، اور گناہوں کے تقاضوں سے بچنا، عمل نہ کرنا، جو قرب خداوندی جوانی میں نصیب ہوگا ایسے کو، بوڑھے لوگوں کو تھوڑی وہ نصیب ہوگا، بڑھاپے میں تو میرے پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا، اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی، مگر یہ بھی غنیمت ہے کہ انسان بڑھاپے میں توبہ کر لے، کتنی بھی عمر ہو گئی ہو، جب بھی بندہ اللہ سے توبہ کر کے رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اب کوئی پردہ نہیں کرتا تھا، اس کو احساس ہو گیا کہ بھائی اب تو مرنے والے ہیں، اب تو خدا کو راضی کر لیں، کہ دنیا میں تو کوئی کام آنے والا ہمارا ہے نہیں، نہ معاشرہ کام آئے گا، نہ رشتے دار کام آئیں گے، چلو اب توبہ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کام کا ہے، نجات ہو گئی اس کی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، خدا کو راضی کر لیا، تو انشاءاللہ دخول اولی نصیب ہو جائے گا، سچے دل سے توبہ کر لی تو ابھی بھی موقع ہے، آخر سانس تک توبہ کا موقع ہے، جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے، موت کا غرغرہ آ جاتا ہے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اسی لیے ایمان بالغیب اللہ کے یہاں قبول ہے، کیونکہ جب موت کا غرغرہ آ جاتا ہے تو اس کو اپنی موت سامنے نظر آتی ہے، انجام سامنے نظر آنے لگتا ہے، یہ عالم غیب اب کھل گیا، اب توبہ قبول نہیں، عالم غیب نہیں رہا، اب توبہ نہیں، اور جب تک غیب غیب میں تھا توبہ قبول ہے، تو اب ارادہ کر لے، کتنا بھی بوڑھا ہو گیا ہو، اب ارادہ کر لے کہ اب ہم شریک پردہ کریں گے، جو مرد ہے وہ اپنی نامحرم عورتوں سے ارادہ کر لے, جو عورت ہے وہ نامحرم مردوں سے ارادہ کر لے, اور گھر سے باہر ہرگز نہ نکلے جب تک کہ پورے پردے میں نہ ہو. بے پردگی بے حیائی ہے, بے شرم ہے وہ عورت جو پردہ نہیں کرتی. پورا پردہ کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. غرض یہ کہ وہ اگر بڑھاپے میں بھی توبہ کر لے, معافی مانگ لے, وہ بھی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. لیکن جس نے اپنی جوانی بھی اللہ پر فدا کی ہو, تو پھر سب برابر تو نہیں ہو سکتے, برابر تو نہیں ہو سکتے نا. جس نے اپنی پوری زندگی خدا تعالیٰ کی رضا کی جستجو میں خرچ کی ہو, اور ان کی نافرمانی سے بچنے میں مجاہدات کو اختیار کیا ہو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے اشعار ہیں نا, خون کا سمندر. حضرت والا کی تمام حالات ہیں, وہ خون کا سمندر جو نظم ہے, ہمارے تو تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے مجاہدات کا. لیکن جو بن پڑے ابھی توبہ کر لیں, ابھی اللہ سے ہم سب معافی مانگ لیں کہ اللہ اب تک جو کوتاہی غفلت ہو گئی ہے معاف کر دیں. نہیں ٹھہر آئے گا زاہد بڑھاپے کے یہ سجدے بھی, نہیں ٹھہر آئے گا زاہد بڑھاپے کے یہ سجدے بھی, کہ جنتیں مل گئیں ان کی برکت سے. جنتیں جی جی یاد ہے تمہیں, نہیں تھے رائے, نہیں ہے نہیں تھے رائے گا بڑھاپے کے یہ سجدے, نہیں تھے رائے گا زاہد بڑھاپے کے یہ سجدے بھی, کہ جن کی برکتوں سے مل گئیں جنت برندوں کو, جن کی برکتوں سے مل گئی جنت برندوں کو. یہ ایک آہ کھینچی کہ یا اللہ ساری عمر ضائع کر دی میں نے, آپ کو راضی نہ کیا, آپ کے دربار میں سر نہ جھکایا. ایک تو پیشانی رکھ دینا ہے, ایک دل رکھ دینا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ قیام کرے تو دل سے کرے, اور رکوع میں جائے تو دل بھی جھکا ہو, سجدے میں جائے تو دل بھی رکھا ہو, اللہ کے در پہ دل بھی رکھ دے اپنا. تو اے اللہ اب تک ہم نے اگر نماز پڑھی بھی تو ایسی نماز نہ پڑھی, دل سے نہ پڑھی, دل نہیں رکھا آپ کے حضور. تو اب ہم معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم دل و جان سے آپ پر فدا ہوں گے. جہاں آپ کا حکم آئے گا سر تسلیم ہم کریں گے, اپنے کو کچھ نہیں سمجھیں گے, مخلوق کا خوف نہیں کریں گے, آپ کا خوف کریں گے. بس وہ ایسا راضی ہو جاتے ہیں. یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ مخلوق کو راضی کرنا مشکل ہے, اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان. حالانکہ مخلوق کیا چیز ہے اس کی کچھ حقیقت بھی نہیں, اور اللہ کتنے عظمت شان والے ہیں, اتنے بڑے ہیں اللہ. تصور کرے کوئی اتنے عظیم و شان مخلوق خدا تعالیٰ نے پیدا کی. ہم زمین پہ رہتے ہیں, زمین کی کتنی مخلوقات اتنی عظیم و شان ہیں. پہاڑ دیکھو, ایسے اونچے اونچے پہاڑ اللہ نے ان کو زمین پہ جمایا میخوں کی طرح. اسی طرح سمندر دیکھو, کتنی بڑی مخلوق ہیں. پانی 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 پانی, جو لوگ پانی میں رہتے ہیں کشتیاں وشتیاں کا کام ہے وہ جانتے ہیں کہ کہیں بعض ایسا درمیان آ گیا کہیں کوئی مخلوق کا نشان نہیں ہے, فضا میں یا زمین کہیں نظر نہیں آ رہی. پانی پانی ہے یا آسمانی آسمان ہے, رات ہوئی تو تارے ہی تارے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمانوں کو زینت دی ہے ان چراغوں سے, اور اسی سے تم راستہ بھی معلوم کرتے ہو. یعنی انسان کا شرف دیکھو کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس آسمان کی زینت کے لیے کتنے کروڑوں کروڑوں ستارے چمک رہے ہیں اپنے, کتنے بڑے بڑے اجسام ہیں اور معلق ہیں ہوا میں, فضا میں معلق ہیں بغیر ستون کے. ارض و سما کیسے ہیں معلق, کوئی ستون ہے نہ کوئی تھم, سارا عالم ہے بے کالم, واہ میرے رب العالم. ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ نے نظم کیا حضرت کے ملفوظ کو، عرض و سما کیسے ہے معلق، کوئی ستون ہے نہ کوئی تھم، سارا عالم ہے بے کالم. یہ جو پلر ہوتے ہیں ان کو کالم کہتے تھے، انگریزی کا ہی لفظ ہے لیکن وہ انگریزی بھی اس کی عجیب ہے اسپیلنگ، سی او ایل یو ایم این، تب کالم بنتا ہے، اگر این نہ لگاؤ تو وہ جائز ہے. اب یہ این کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس قانون سے آیا، ہمیں تو پتہ نہیں. تو سارا عالم ہے بے کالم، واہ رے میرے رب العالم، کتنی عظیم و شان چیزوں کو پیدا کرنے والے خود کتنے عظیم ہوں، اور ان کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کو رزق دینے والے. یہ تو سوچیں کتنی مخلوقات ہیں، خدا تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں، پالتے ہیں. تو غرض یہ کہ توبہ کر لے کہ اب ہم جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں، بس ایک آہ کھینچی ہو گئے اللہ والے، دل سے کھینچی آپ، اور اب ہمت کے ساتھ چلے، اب ہم پردہ بھی کریں گے، اب نگاہوں کی حفاظت بھی کریں گے، مرد ہے تو پوری داڑھی رکھیں گے ایک مٹھی، اور ٹخنا کھول کے رہیں گے جب چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں، چاہے کسی معاشرے میں بھی ہم جائیں گے لیکن ہم ٹخنا نہیں ڈھانکیں گے، دور سے معلوم ہو کہ ٹخنا کھلا ہوا ہے. اسی طرح سے دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیں گے، اور جو بھی حکم اے اللہ آپ کا ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں یہ حکم ہے، ہم اپنی گردن جھکا دیں گے. اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزیزی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ. اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزیزی، جان حزیزی ہیں، طبیعت کو غم ہے، نفس کو کچلنے کا غم ہے، لیکن آپ کا حکم کا خنجر آ گیا، بس گردن جھکی، گردن پیش کر دیا آپ کو کہ نفس کی خواہش کا ہم خون کر دیں، قتل کر دیں، تو شہادت کے مزے لوٹ رہے ہیں. شہادت باطنی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میدان جہاد کی شہادت بھی بڑا درجہ ہے، لیکن وہ ایک دفعہ چل گیا خنجر، ہو گیا کام، لیکن جو آدمی مسلسل باطنی شہادت لے رہا ہے، مسلسل لوگوں کی باتوں سے تکلیف اٹھا رہا ہے، دل کا خون کر رہا ہے، اس کی شہادت تو بار بار وہ شہید ہو رہا ہے. تو میری بھی جان جو ہے وہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے، اور اندر ہی اندر لوٹ رہی ہے، کسی کو خبر بھی نہیں. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائے. کیسا مزیدار شعر ہے، کتنی تسلی ہے اس میں، کتنا مزہ ہے اس میں، کہ جو اللہ کے لیے اپنے خواہشات کا خون کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن کیا یہ ایسے ہی یوں ہی اس کا معاملہ ہو جائے گا؟ ایسے لوگوں کے بڑے دعویدات ہوں گے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کسی کے یہاں مہمان جا رہا تھا، راستے میں کوئی ٹھوکر ہو کر لگ گئی، پہنچا تو کہا کیا رہے یہ آپ کو کیا ہوا؟ کہ بھائی آپ کی محبت میں آ رہا تھا، راستے میں رکاوٹیں تھیں، وہاں چھوڑ بھی لگ گئی. او ہو بھائی آئیے، بہت محبت کی آپ نے ہم سے. ایک آدمی آیا تو کہا کہ بھائی مجھے ونڈے مل گئے تھے، تھپڑ کھائے، لاتے کھائے، مارا پیٹا انہوں نے، مگر میں آپ کی محبت میں پہنچ ہی گیا. اس کی وہ زیادہ قدر کرے گا کہ بھائی اس نے تو معمولی ٹھوکر کھائی، اس نے بھی پیٹا بھی بیچارا. ایک آدمی آتا ہے کہ مجھے تو خنجر سے بھی مارا ہے، زخم بھی زخمی زخمی ہو گیا، مگر میں تمہاری محبت میں آ گیا، تو اس کی کتنی قدر کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کی کتنی قدر کریں گے. اسی لیے چھپا کے دیتے ہیں، اگر یہاں سب راز ظاہر کر دیا تو عالم غیب غیب نہ رہے گا. اطمینان رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جو ہم چل رہے ہیں تو خدا تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، باخبر ہیں، اور ضرور ہمیں وہاں پیار کریں گے. یہاں بھی پیار دیں گے، وہاں بھی پیار کریں گے. اور جس کو توبہ کی توفیق ہو گئی تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو ہگا متانے کے بعد نہلاتی ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس کو ماں کا پیار ملنے والا ہے, کیونکہ ماؤں کا قاعدہ ہوتا ہے جب نہلا دھلا کے صاف ستھرا کرتی ہیں تو ضرور اس کو بوسا لیتی ہیں, پیار کرتی ہیں. تو سمجھ لو کہ اس کو بچے کو ماں کا پیار ملنے والا ہے. ایسے ہی جو آدمی اپنے گناہوں پہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, نادم ہو جاتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے ہمت کے ساتھ, تو یہ علامت ہے کہ اس کو اللہ کا پیار ملنے والا ہے. ماؤں کی محبت سے اللہ کی محبت کو سکھانا, یہ ہمارے حضرت کا خاص مولانا رومی کا جو مضمون تھا وہ ہمارے حضرت کے باتیں تھیں. اس لیے جو لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, وہ اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ یہ غم جو ہے غم انبیاء ہے, غم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, غم اصحاب تمام انبیاء ہے, اور غم اصحاب اولیاء ہے, غم اولیاء ہے, اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, یہ خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو تو مٹی پانی میں لگا دیا کہ کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون, کھا لو پی لو فائدہ اٹھا لو دنیا ہی دنیا میں, کیونکہ ایمان نہیں ہے, بے ایمان ہے. ہم تو گالی میں کہہ دیتے ہیں بے ایمان ہے, بڑا بے ایمان, ایسے نہیں کہنا چاہیے. بے ایمان تو وہ کافر ہیں, ایمان نہیں. ان کی ہر نیکی کا بدلہ چونکہ اللہ کے ہر نیکی کا ہے, تو ان کی کوئی نیکی کار خیر ہوتا ہے, یہ لوگوں کی بھلائی کے جو کام کر دیتے ہیں, چیریٹی دے دیتے ہیں, اس کا ان کو دنیا ہی میں خدا تعالیٰ بدلہ دے دیتے ہیں, مگر آخرت میں ان کو کچھ بھی حصہ نہیں. ان کی نیکی آخرت میں ذرہ برابر کام نہ دے گی, کیونکہ ایمان نہیں ہے. اسی لیے ایمان کی قدر کرنی چاہیے. خدا تعالیٰ نے ہمیں, ہم نے کب مانگا تھا اللہ سے ایمان, کب ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہمیں مسلمان بنانا, مسلمان کرانے میں خدا تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں مسلمان. تو ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ ساری خیر اور بھلائیوں کا انعام دلانے والا, اگر ایمان نہ ہو تو کچھ بھی نہ ملے. تو خدا تعالیٰ اسے تھوڑی چھوڑ دیں گے, وہاں جو لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ اللہ کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے اوپر ناز نہ کریں, کہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ آدمی اللہ کے راستے پر چلتا ہے. اور انہیں کی توفیق ہوتی ہے جو دربار میں حاضری دیتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو اس کا ناشتہ ڈبل روٹی انڈا مکھن نہیں, بلکہ اس کا ناشتہ اللہ کا نام لینا, پہلے اپنی روح کو ناشتہ کراتا ہے, اللہ کی یاد سے اپنے دن کو تازہ کرتا ہے, اپنی روح کو تازہ کرتا ہے. یہ سب اللہ کی توفیق ہے. ٹائم ہی اتنا ہو گیا, اللہ تعالیٰ بھی مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ مٹنا بھی نصیب فرمائے, اتنا مٹنا کہ جتنا مٹنا اللہ کو پسند, اور مٹنے کا احساس نہ رہے, اور اللہ کے راستے میں ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرنے کی توفیق دے. وہ بند ہو گیا پی ٹی سی ایل. حضرت ہمارے فرماتے تھے رحم اللہ کے جو گناہ سے بچ کر جو ہے وہ غمگین رہے, حسرت کرے کہ کاش یہ ہم گناہ کر لیتے, کاش شریعت میں جائز ہوتا. تو یہ اس کی ابھی محبت میں کمی ہے اور عقل میں کمی ہے. گناہ سے بچ کر جو خوش ہو جائے, اور یہ عقل کامل ہے اور محبت کامل ہے, کیونکہ عقل سے سوچے تو گناہ بری چیز ہے. بری چیز سے بچنے کو کون غمگین ہوتا ہے؟ آگ میں جل جانا کون پسند کرتا ہے؟ آگ سے بچنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں؟ تو گناہ بھی تو آگ ہے, نہیں ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, گناہ کا بدلہ سزا ملے گی. تو سزا سے بچ کر خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ گناہ سے بچ کر خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری طبیعت کو ایسا بنا دے, ایسی ہمیں عقل میں نور عطا فرما دے, نور فہم دے دے کہ گناہ سے بچنے کو پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہم بچ گئے, ورنہ جہنم میں جاتے ہیں. چلو انشاءاللہ کل ہمارا سفر ہے عمرے کا. آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ سفر کو آسان فرما دے اور قبول فرما لے, اور جتنے لوگ تمنا رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے, بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے, مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. اور بعض اوقات جو لوگ وہاں حاضر نہیں ہو پاتے مگر یہاں ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, خدا تعالیٰ کی دین میں کوئی کمی تو ہے نہیں کہ وہ نفع ان کو اس سے زیادہ دے دے, جو نہ جا سکے ان کو زیادہ دے دے. تڑپ اور طلب اور ترس پہ بات ہے, ایک آدمی بے طلب حاضری دیتا ہے اور ایک آدمی طلب اور عشق و محبت کے ساتھ حاضری دیتا ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح ایک آدمی بے طلب حاضری دیتا ہے اور یہاں بعض لوگ ہیں جو نہیں جا پاتے یا نہیں جا پا رہے, وسائل نہیں ہیں یا کوئی اور رکاوٹ ہے, لیکن طلب و عشق ان میں انتہا درجے کا ہے, پیاسے ہیں. خدا تعالی جہاں ہر کو جا پستی آپ آ جا رہا, جہاں پستی ہوتی ہے وہاں پانی خود بخود آ جاتا, اور معلوم نہیں ان کے دریائے رحمت کہاں برس جاوے, آبشار رحمت کہاں برس جاوے. بعض بے طلب وہاں ہیں, ان کو وہ نہ ملا جو یہاں طلب والوں کو یہاں رہتے ہوئے مل گیا, ان کی دین ہے. خدا تعالیٰ ہم میں سے کسی کو معلوم نہ فرمائے. انشاءاللہ پھر آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کرنا, اور ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے سب ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, اور جو تمنا رکھتے ہیں اور جو تمنا نہیں بھی رکھتے, اللہ ہم کو بھی بامراد فرمائے. بس ٹھیک ہے, مجالس انشاءاللہ رات کی تو ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے, یہاں انشاءاللہ روزانہ تھوڑی دیر کو ہوگی, اور صبح کے البتہ جو ہے سلسلہ بہشتی زیور کا اور درس حدیث کا وہ کچھ دن کے لیے موقوف رہے گا. انشاءاللہ 6 تاریخ کو ہماری واپسی ہوگی, اور اس کے بعد پھر فوراً ہی جلدی انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.